آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.
This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Nigerian police say that local vigilantes have rescued dozens of school children abducted by bandits in the northern Nigerian state of Katsina. Gunmen had abducted about 80 children on Saturday as they returned to Mahuta village after attending a religious ceremony. This is according to a Katsina state police spokesman. The incident came barely 48 hours after the release of 344 schoolboys kidnapped from a boarding school by bandits and held for 6 days. According to local people, the number of children rescued following Saturday's attack came to 113. And here's a bit more on how this story developed. When the news of the latest kidnapping spread across the village of Mahuta, residents and vigilantes mobilized and went after the kidnappers. This according to the leader of that local vigilante group. They set off in pursuit of the gunmen who had been identified as ethnic Fulani herders. The vigilante group's leader said his group also took some Fulani settlements in the area hostage, warning that if anything happened to the children, that no Fulani would live. He said the bandits then released 60 children first and that they have released another 53 who are making their way back home. The children are from various Islamic seminaries in the town. They had been traveling in the company of their teachers when they were kidnapped, said one of the teachers. The earlier mass assault on schoolboys by armed men was initially blamed on criminal gangs who have terrorized the region for years. But last Tuesday, Boko Haram, which is the brutal jihadist group behind the abduction of 276 schoolgirls in Chibok in 2014, claimed responsibility for that. And a new variant of the coronavirus has emerged in the United Kingdom. European countries are reacting by further restricting travel from the United Kingdom. This is VOA News. UNICEF has struck a rare agreement with the Taliban in war-ravaged Afghanistan to establish thousands of informal schools in areas controlled by the Islamist insurgent group. The program will reach up to 140,000 Afghan boys and girls, where an estimated 3.7 million children are out of school. A UNICEF official said that currently there are 680 such informal classes already taking place across these provinces. She said the agreement will scale those up to 4,000. The death toll from a suicide bombing in Somalia has risen to 16 after a number of people hurt in the blast succumbed to their injuries overnight. That's according to a security source who spoke to a French news agency on Saturday. Initially, 6 people, including 3 senior military officials, were killed Friday when a suicide bomber attacked a stadium ahead of the planned arrival of the country's prime minister. The Islamist militant group Al-Shabaab has claimed responsibility for the attack. The stadium is located in the city of Galkayo, which is 600 kilometers north of Mogadishu. Al-Shabaab said in a statement it had targeted the prime minister in the attack, but he was reported to be safe, having not yet arrived at the stadium. The Al-Qaeda-linked group, which is waging a deadly insurgency in Somalia and regularly targets military and government officials, has previously claimed responsibility for similar attacks in the region. British and EU negotiators have dug in their heels, and each is demanding more concessions from the other as post-Brexit trade talks dragged on into Sunday. The talks are deadlocked on fishing rights. Sources from both sides say that unless the other backs down on access to UK waters, Britain would leave the single market at midnight on December 31st without a deal on cross-channel commerce. An EU diplomat told AFP News that Brussels had made Britain its last offer on fishing, and it was down now to UK Prime Minister Boris Johnson to decide whether he wants a deal. The tough talk came as both sides are engaged in intense negotiations to secure a pact before the end of the month. No deal would risk chaos at EU and UK borders, where a pre-deadline rush has caused long lines of trucks waiting to cross. Time is very short to reach an accord. The European Parliament has highlighted a deadline of midnight on Sunday to receive a deal for review if its members are to ratify it before the end of the year. Their UK parliamentary counterparts are in recess but can be recalled within 48 hours to do likewise. Via remote, Laurel Bowman, VOA News.
We'll be right back.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
اپنے میزبان عمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب 18 دسمبر کو ہر سال دنیا بھر میں انٹرنیشنل مائیگرینٹس ڈے منایا جاتا ہے. یہ وہ دن ہے جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے نقل وطن کرنے والوں اور ان کے اہل خاندان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قرارداد منظور کی. اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ دنیا بھر میں تاریخ کے وطن کے حقوق کی صورتحال کیا ہے؟ اس بارے میں قوانین پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے اور تاریخ کے وطن اور پناہ گزین کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی بارے میں ماہرین سے گفتگو کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نقل وطن کرنے والوں کے امور کے ایک ماہر اور حقوق انسانی کے وکیل ضیاء اوان. یہ فرمائیے ضیاء اوان صاحب کہ اس دن کی اہمیت کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو 10 تاریخ کو جو ہیومن رائٹس کا دن گزرا ہے یہ اس سے کہیں کم نہیں ہے, کیونکہ پوری دنیا میں مائگریشن اور ٹریفکنگ اور ریفیوجی یہ سارے ملتے جلتی جو چیزیں ہیں وہ کروڑوں میں لاکھوں میں, اور پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی مائگریٹ کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی مائگرینٹس بہت آتے ہیں, مائگرینٹ ورکرز بھی آتے ہیں, مائگرینٹ فیملیز بھی آتی ہیں, اور کبھی ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں کبھی ان ڈاکومنٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ٹو ریمبر, اور پھر اس کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو یو این کا کنونشن 1990 جو ہے وہ مائگرینٹس کے لیے اور مائگرینٹس کی فیملیز کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں, اور ابھی تک وہ اس طرح اس پہ کامیابی نہیں ملی, کیونکہ میجورٹی کنٹریز جہاں پہ مائگریشن جہاں سے ہوتی ہے یا جہاں ہو رہی ہے انہوں نے میجر کنٹریز میں اس کو ابھی تک دستخط بھی نہیں کیے اور ریٹیفائی بھی نہیں کیا. آپ کو پتا ہے کہ کنونشن جب تک ریٹیفائی نہ کریں وہ ان ملکوں میں اس کی امپلیمنٹیشن کا فقدان رہتا ہے. تو پوری دنیا جو اس وقت آن دا موو ہے اور جو موبلٹی ہے ساری اس کو دیکھتے ہوئے اس دن کی اہمیت اس بار تو کچھ زیادہ ہی ہے. وجہ یہ ہے کہ اس بار اس بھی زیادہ ہے کہ کووڈ کی سچویشن میں جو مائگرینٹ ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ وکٹمائز ہو رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے ملک جو ہیں وہاں پہ کاروبار کی ختم ہو گئی ہے, کاروبار ختم ہو گئے ہیں, لوگوں کے پاس سارے کے خزانے خالی ہو گئے, کنٹری کے بھی لوگوں کے بھی, اور کاروبار کمپنیاں بند ہو رہی ہیں, اور مائگرینٹ ورکرز کے جو سپورٹ ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے. اور اب کے مائگرینٹ ورکرز وہاں سے موو بھی اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہر طرف ٹریول ریسٹرکشن ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں ان کی اہمیت 18 تاریخ کو زیادہ بڑھ.
اچھا ضیاء اوان صاحب, ساری دنیا میں مائگریشن ہوتا ہے, سب سے زیادہ مائگریشن جو ہے وہ کن علاقوں میں ہوتا ہے؟
دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی مائگریشن تھی وہ تو انڈیا پاکستان کے درمیان, دنیا کی سب سے بڑی ابھی تک اتنی بڑی تعداد میں مائگریشن نہیں, اور وہ ایک میرے خیال میں جس پہ کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کالجز گورنمنٹ ان کو کام کرنا چاہیے تھا, ان کے سیل بننے چاہیے تھے. آج بھی لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کے پیارے کہاں ہیں, چاہے انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو. صرف ایک بار میں نے سنا تھا کہ کہیں برلن میں ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھا جو کہ اس پہ ریسرچ کر رہے تھے, ہمیں کانٹیکٹڈ, یہ بھی کوئی 15 سال پرانی بات ہے. تو اس پوری جو مائگریشن کا فینومینا تھا اس سے کیا لرننگز ہوئیں, کیا سیٹ بیکس ہیں, ان کا کوئی ڈیٹا اس طرح سے کہیں نہیں ہے کہ کن کے لوگ پیارے چھن گئے, جن کو نہیں ملے وہ کہاں ہیں, ان کے لیے کوئی کانٹیکٹ نمبر, کوئی ہیلپ لائن, کوئی ایسی چیز آج تک مجھے انڈیا پاکستان میں کہیں نظر نہیں. تو پھر اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا تو وہ اس میں بھی بہت بڑا جو ہے نا وہ آیا گاؤں آیا. تو دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ لاکھوں کے حساب سے, جیسے ابھی جو
ناگورنو کاراباخ
وہاں پہ جو ایشو ہوا وہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے کتنے لوگوں نے ہجرت کی ہے. اسی طرح ابھی آپ کو صومالیہ کا پتا چلا کہ صومالیہ میں جو انریسٹ ہوا یا ٹیررزم ہوا جو بھی ہوا, اور پھر وہ وہاں سے کس طرح سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, تو یہ تو ڈیلی کی بات ہے.
مائیگرینٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو معاشی بہتری کے لیے نقل وطن کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہ جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں جب یہ چڑھ جاتے ہیں ہتھے اسمگلروں کے, تو جو ہیومن ٹریفکنگ ہے اس کو کتنا اس سے فروغ ملتا ہے؟
دیکھیں یہ ایک سکے کے دو سائڈ, مائیگریشن کے نام پہ ایکسپلوٹیشن ہے اور ڈائریکٹ بھی ہے, ہوتی ہے الٹیمیٹلی وہ جا کے آگے ٹریفکنگ ہوتا ہے, اور ٹریفکنگ کے علاوہ سلیوری بھی ہے. اگر آپ عرب ملکوں میں جو ہمارے لوگ جاتے ہیں, جو ان کی زندگی کے حالات اگر آپ دیکھیں جو مائگرنٹ ورکرز کے, تو آپ کو لگے گا وہ سلیوری میں. ایک اسٹروک سے ان کو نکال دیتے ہیں, ان کے پاس ان کے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے, ان سے وہ ڈاکومنٹ آلریڈی کفیل نے لیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ بہت ہی ایکسپلائٹیٹیو ہے, اور اس کے سارے دیکھیں یہ بیسکلی دو ایک اکنامک میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی بات ہے. تو جہاں ڈیمانڈ ہے نا وہیں سے سارا ایکسپلائٹیشن شروع ہوتا ہے, سپلائی چین خود بخود بننا شروع ہو جاتی ہے. بیکاز پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے حکومتیں ان ڈیموکریٹک ہیں, اور غربت بڑھ رہی ہے ہر طرح سے ان کی پالیسیز کی وجہ سے, اور اوور آل جو پوری دنیا میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا جو جس طرح کا ایک وہ بنا ہوا ہے, قرضے حکومتوں کو دے رہے ہوتے ہیں, جو ان ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں ان کو بھی قرضے دے رہے ہوتے ہیں, تو لوگ بغیر اپنی مرضی کے قرضوں تلے دب رہے ہوتے ہیں. تو اکنامک جو حالات ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, سونامی ہے, زلزلے ہیں, ٹھیک ہے نا, ڈراؤٹ ہے, یہ ساری چیزیں بھی کریٹ کرتی ہیں وہ مائگریشن, لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ مائگریٹ کریں. پھر پولیٹیکل پرسیکیوشن ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے بھی لوگ مائگریٹ کرتے ہیں. پھر روزگار کے مواقع نہ ہونا, اس سے بھی لوگ نکلتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ فینومینا ہے جس پہ پوری دنیا میں بہت ساری ریسرچز ہوئی ہیں. آپ دیکھیں جو ہماری جو ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے پاریس میں, اگر سنگاپور میں آپ دیکھیں جو, یا ملیشیا میں دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ جو ہماری جو یہ مائگرینٹ جو ڈومیسٹک سروینٹس ہیں ان کے ساتھ کیا اثر ہوتا ہے, اور اسی طرح پوری دنیا میں آپ جارڈن دیکھ لیں, آپ لبنان دیکھ لیں, کیونکہ مین ایشوز پہ ساری پوری دنیا میں اس طرح کی چیزوں پہ ہم ایشوز پہ کام کرتے ہیں, تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کیا کیا حالات ہیں. جو ایکسپلائٹیشن اتنا ہے مائگرینٹ ورکرز کے ساتھ بھی, مائگرینٹ ورکر کی فیملیز کے ساتھ بھی, کہ ان کی جو حالات زندگی ہیں بہت برے ہیں. لیکن میں اچھی خبر یہ ہے کہ جو یو این کا کنونشن ہے 1990, وہ مائگرینٹ ورکرز اور ان کی فیملیز کو ڈیفالٹ کر کرتا ہے, اور گورنمنٹس کو یہ کہتا ہے کہ وہ کرنا پڑے گا حالات سے بہتر بنانے کے لیے. کیونکہ اب جیسے سری لنکا ہے یا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, یہ ایسے ملک ہیں, نیپال ہے, انڈیا بھی اس میں شامل ہے, کہ مائگرینٹ ورکرز جو ہیں وہ لائف لائن ہے ان ملکوں کی, کیونکہ ان کی جو ریمیٹنسز آتی ہیں اس سے ان کے قرضے ادا ہوتے ہیں اور ان کے پاس فارن کرنسی آتی ہے, لیکن ان کی عزت نہیں ہے ان ملکوں. یہ سارے ملکوں کی بات کر رہا ہوں, میں صرف پاکستان میں نہیں بولوں گا. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو انجوائے میں نہیں دیکھ سکتے, ہم تو ویسے ہی بہت ان ڈیموکریٹک سوسائٹی رہے ہیں, ہمارے پاس ڈکٹیٹر رہے ہیں, انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں کی ہیں, اور لوگوں کو فورس کیا جاتا ہے, انسرجنسیز ہیں, اس طرح آپ دیکھیں ٹیررزم ہے, ہمارے یہاں غربت کی سطح سے لوگ بہت جلدی جلدی نیچے آ رہے ہیں, جو گورننس کا سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں, یہ دن جو ہے دارا داری, یہ ان چیزوں پہ سوچنے کے لیے کہ ہم ان مائگرینٹ ورکر کے لیے کیا کریں. کبھی وہ یہاں سے میڈیکل کرا دے جاتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں, ان ملکوں میں وہ شکار ہو جاتے ہیں ایچ آئی وی کا, اب کورونا کا بھی شکار ہو رہے ہوں گے, اور ان کو صرف اس بات پہ کہ ان کو ایچ آئی وی ان ملکوں میں لگا کہ جنہوں نے ان کو, جہاں پہ وہ ان کی بلڈنگ جو ان کو پورا بل کر رہے تھے اس ملک کو, تو وہاں سے ان کو صرف اس بات پہ نکال دیا جاتا ہے بجائے ان کا علاج کرانے. تو ان کی بھی وہ ریسپانسبلٹیز ہیں. 1990 کا کنونشن جو ہے مائگرینٹ ورکرز اینڈ دیئر فیملیز کا جو کنونشن ہے, وہ انہیں چیزوں پہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریٹیفائی کریں, اپنے قانون کو بہتر بنائیں, اور اس کے مطابق بنائیں جو یو این کا کنونشن ہے جو ان کی ویلبینگ کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے ورکر جو کہ وہاں پہ اگر کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کو آپ رپورٹ نہیں کریں گے, آپ نے ان کو وہاں پہ جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ ان کا کرنا ہے.
اس پر عمل کتنے ملک کرتے ہیں
سر؟ ابھی تو یہ کنونشن کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اوور آل حالات تو ایسے ہیں کہ کوئی ایون جو سولائزڈ ملک ہیں وہ بھی اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ کتنے ملکوں نے اس کو ریٹیفائی کر لیا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جتنی نیشنز ہیں جو یو این میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی میرے خیال ہے 10% نے بھی ابھی تک اس کو ریٹیفائی.
اچھا اسی سے متعلقہ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے ریفیوجیز کے لیے قوانین ہیں اقوام متحدہ کے تحت اور بین الاقوامی قوانین موجود ہیں، اسی طرح کیا مائیگرینٹس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں؟
میں اوور آل جب دیکھتا ہوں تو مائیگرینٹس کے لیے کوئی قوانین نہیں، اور جو اوور آل مائیگرینٹس کے حالات ہیں وہ بہت برے ہیں اور ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ان کو ریسیونگ جو سینڈنگ کنٹری ہے وہاں ان کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اگر ٹرانزٹ کنٹری ہے تو وہ بھی ان کو پروٹیکشن نہیں دے رہا، اور جہاں پہ ان کا ریسٹرکشن ہے وہاں تو بالکل ہی نہیں. تو یہ ایکسپلوٹیشن کا ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ مسلسل جو ورکرز ہیں اور ان کی فیملیز ہیں وہ ایکسپلائٹ ہیں. تو ہارڈلی کوئی ملک ہوں گے، چھوٹے چھوٹے ملک جیسے سنگاپور ہے وہاں پہ تھوڑا بہت ہوگا کہ جہاں پہ مائیگرینٹ ورکرز اپنی یونین بنا سکتے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہے.
یہ جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو جو ایکسپلائٹ کرنے والے ہیومن اسمگلرز ہوتے ہیں ان کے خلاف عالمی ادارے کوئی کاروائی کرتے ہیں؟
دیکھیں سارے مائیگرینٹ ورکر جو ہے وہ اسمگلر کے تھرو نہیں جاتے، کچھ ہیں جو سو کالڈ لیگلی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ ان ملکوں میں ریکروٹنگ ایجنٹس ہوتے ہیں جو گورنمنٹ میں اور جن کو لائسنس دیا، لیکن میجورٹی جو ہے وہ سارے کے سارے ایکسپلائٹیشن میں شامل ہیں. اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایئر لائن بھی شامل ہیں اس میں، اس میں امیگریشن کے لوگ بھی شامل ہیں، یہ سارے کے پورا نیٹ ورک ہے، اور جو پیسے ان کے پاس آتے ہیں وہ سارے یا تو ان کے یہ جو ایکسپلائٹرز ہیں وہ لے جاتے ہیں، پہلے تو جو کام کروا رہا ہے وہی ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے، جو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں وہ ایئر لائنوں کے ٹکٹ آپ دیکھ لیں کہ مائیگرینٹ ورکرس کو کوئی سہولت نہیں. اینڈ دے آر بلڈنگ اکانومیز آف دا کنٹری، بہت ساری کنٹریز بیس کرتی ہیں ان کی ان کی ان کی بھیجی ہوئی پیسوں، لیکن ان کی ایکسپلائٹیشن نیور اینڈنگ ہے.
اچھا ضیاء اوان صاحب، یہ جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن یا آئی ایل او ہے، اس کا بھی کوئی رول ہے مائیگرینٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے؟
ان کا بھی ہے، کیونکہ وہ ورکرس کی رائٹس میں بات کرتے ہیں. تو اگر آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، آپ یو اے ای میں دیکھ لیں، قطر میں دیکھ لیں، باقی دنیا کے ملکوں میں دیکھ لیں، افریقن کنٹریز میں، جی سی سی میں، تو یہ سارے اور ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یہ جو سارے ورکرز ہیں ان کے رائٹس ہیں، وہ مائیگرینٹ ہو یا لوکل ہو، تو آئی ایل او کا رول تو اس میں ڈیفینیٹلی بنتا ہے، کیونکہ اس کو آپ صرف آئی او ایم کے کھاتے میں ڈال کے، صرف آئی او ایم تو چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، ان کے بہت بڑے پروجیکٹس نہیں ہوتے. آئی او ایم کی بات کرو، آئی ایل او بڑی وہ ہے آرگنائزیشن ہے جو ٹریڈ یونین کے ساتھ کام کرتے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے یو این کو اس پہ ڈبیٹ کرنی چاہیے کہ ان کے کنوینشن کی امپلیمنٹیشن کہاں ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مائیگرینٹ کا جو کنوینشن ہے اس کو بھی کنوینشن آن رائٹس آف دا چائلڈ سی آر سی اور سیڈو جو عورتوں کا کنوینشن، اس کی طرح ہر چار سال بعد یا ہر تین سال بعد کنٹریز کو کنٹریز سے رپورٹ مانگے، مینڈیٹری رپورٹ ہونی چاہیے اس کو پورا، ان کو وہ اس میں نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے تاکہ یہ جو کنوینشن ہے اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے.
دنیا میں مائیگرینٹس کی تعداد کے بارے میں کچھ اندازہ ہے کہ کتنے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں ہر سال؟
کروڑوں لوگ آن دا موو ہیں ہر طرف، کیونکہ دنیا میں اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ساؤتھ ایشیا اور افریقہ ایسٹ ایشیا سے لوگ جا رہے ہیں، یورپ سے بھی مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں.
اچھا اس سال خاص طور پر کرونا کی وجہ سے کیا اس صورت حال میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
سر تبدیلی کیا، وہ تو بےچارے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا نہیں پا رہے، ڈیٹیلی بھی جانا چاہیں تو نہیں جا پا رہے، اور جو چلے گئے ہیں وہ پھنسے ہیں، ان کے پاس نہ کاروبار ہے، ان کو کہا کیا کریں، کس طرح کے حالات ہیں، یہ تو آئی او ایم اور آئی ایل او اور یو این اور باقی سارے اداروں کو چاہیے کہ وہ ان کی زندگیوں کے بارے میں سوچیں، کہ ان کو جو مشکلات ہیں ان کنٹریز کے ساتھ بات کریں، اور پھر ان کے لیے کوئی کوئی مطلب ان کے لیے سبق بنائیں تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. یہ دیکھیں
جی،
میں آپ کو بتاؤں کہ جو مائیگرینٹ ورکرز ہیں نا، یہ بہت سارے ملکوں کو ملک بنانے میں انہوں نے رول پلے کیا. میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کے جو ورکرز ہیں یا انڈیا کے، بنگلہ دیش کے اور نیپال کے یا سری لنکا کے، انہوں نے یو اے ای بنایا، انہوں نے ہی سعودی عرب کو بنایا، انہوں نے ہی ملیشیا کو بنایا، انہوں نے ہی قطر کو بنایا. یہ مائیگرینٹ ورکرز ہیں جو ان کے ملکوں کو بنا رہے ہیں، اور ان کو جو ہٹک ملتی ہے، جو جس طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، وہ ساری کی ساری آئی تھنک دیٹ اٹس وائلیشن آف ہیومن رائٹس، اٹس وائلیشن آف مائیگرینٹ رائٹس، اٹس وائلیشن آف آل کائنڈ آف ہیومن رائٹس.
مائیگرینٹس کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کچھ تجویزیں دیں تو وہ تجویزیں کیا ہوں گی؟
ایک تو بات یہ ہے کہ ہر ملک کو جو کہ سینڈنگ کنٹری ہے اس کو اپنی مائیگرینٹ پالیسی بنانی چاہیے کہ کون سے لوگ جائیں گے باہر، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں پہ وہ بھیج رہے ہیں ہزاروں میں لوگوں کو، وہاں منیمم جو ہے نا وہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو ہونے چاہیے. اگر ان کو فنڈامنٹل رائٹس یا ہیومن رائٹس اس کے منیمم نہیں ہے تو وہاں ورکرز کو نہیں بھیجنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اب آپ اگر یو اے ای کو اور سعودیہ کو اور باقی کو دیکھیں تو وہاں تو ٹریڈ یونین کے رائٹس بھی نہیں ہیں. ہماری امریکن ٹریڈ یونینز کہاں ہیں, یورپین ٹریڈ یونینز کہاں ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہو رہے ہیں اور وہ ایک طرف تو لوگوں کے صرف گارمنٹ کے لیبل پہ وہ اتنا چیخ رہے ہوتے ہیں کہ گارمنٹ کی ایکسپلوٹیشن ہے. آپ نے کیوں نہیں لیبر اسٹینڈرڈ کی بات کرتے وہاں, آپ کیوں نہیں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, نہیں کرتے. تو یہ پولیٹیکل جو کمپرومائز ہیں اس نے ایکسپلوٹیشن کو اور بڑھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا کی جو ایسوسی ایشن ہے جیسے سارک ہے, اسی طرح آسیان ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ کلیکٹو ایفرٹ کے طور پہ بولیں کہ اگر ہمارے سٹیزن کو کہیں جا کے وہ کام کرے گا تو اس کو یہ منیمم اسٹینڈرڈ اگر نہیں ہوں گے تو وی ول ناٹ سیٹ. کیونکہ ادر وائز کیا ہوتا ہے, وہ پاکستان کے ورکرز نے اگر بولا پاکستان کی گورنمنٹ نے کہ جی ان کو منیمم رائٹس چاہیے تو وہ کہیں گے جی ہم آپ سے نہیں لے رہے, ہم بنگلہ دیش سے ورکر لے رہے. تو لیکن جب یہ کلیکٹو ہوں گے تو پھر وہ کم از کم اتنا کریں گے کہ منیمم اسٹینڈرڈ دیں گے.
اور وہ منیمم اسٹینڈرڈ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں جو انسانوں کے حقوق ہیں کہ اس کو زندہ رہنے کا حق ملنا چاہیے, اس کو کفیل اس کا پاسپورٹ رکھ لیتا ہے, اس کی تنخواہیں لے لیتا ہے, اس کو وزٹ نہیں کراتا, اس کی فیملی کو نہیں آنے دیتا ہے. بغیر فیملی کے ہوتے پھر وہ جاتے ہیں پروسیکیوشن میں اور سارے پیسے وہاں برباد کر لیتے ہیں, ایچ آئی وی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو میڈیکل جو ہے نا کس طرح سے ملے گی, بہت ساری چیزیں ہیں سر. گرمی کے زمانے میں ان کو اگر کام کرنا ہے تو کس طرح کام کرنا ہے, کیا ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای میں یا سعودیہ میں کتنی گرمی ہوتی ہے, لوگ اس سختی دھوپوں میں جہاں پہ مر جاتے ہیں کام کرتے ہیں, ان ہیومن کنڈیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک دم بیسک رائٹ ہے جو ان کو ملنا چاہیے. ٹریڈ یونین ان کی بننی چاہیے, بے شک پارٹیسپیٹنگ ان دی ٹریڈ یونین میں جو لوکل ٹریڈ یونین ہوتی ہیں ان ملکوں کی, وہاں تو لوکل بھی نہیں ہے تو لوکل بننے دیں اور پھر ان میں یہ شامل ہوں تاکہ اپنی بات تو کر سکیں.
آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشنز میں کوئی ایکشن ایکسپیکٹڈ ہے؟
جب آپ یونائٹیڈ نیشن محنت کرے گی اور اپنی جو سیکرٹری جنرل کا کام ہے کہ وہ ایسی اسٹریٹجیز بنائیں کہ جس سے لوگ یہ 1990 کا کنٹری جو ہے نا 1990 کا کنونشن مائگریٹ ورکرز اینڈ پارٹی رائٹس اس کو وہ ریٹیفائی کریں تاکہ پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا کہ آئی او ایم آئی ایل او ان ملکوں کے ساتھ مل کے قانون سازی کریں گے اور پالیسی سازی کریں گے تاکہ ان پہ عمل ہو سکے. ابھی تو پہلا اسٹیپ ہی ہم نے نہیں طے کیا
اور اس کے لیے کوئی انٹرنیشنل پریشر بھی نہیں ہے.
اس طرح کا کوئی پریشر.
یہ تھے ضیاء آوان.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام جمعرات کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے. اور اب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب آفتاب اقبال جو کہ پاکستان سینٹر فار ڈیولپمنٹ نامی ایک این جی او کا سربراہ ہے اور نقل وطن کرنے والوں کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے آفتاب اقبال صاحب کہ آج دنیا میں نقل وطن کرنے والوں کی کیا صورت حال ہے؟
آج کے دور میں جو مائگریشن کا تصور ہے وہ کافی ریلیونٹ بھی ہو گیا ہے اور اس پر بات ہونی بھی بہت ضروری ہے. خاص طور پر جب یہ 1990 کی بات سے جو دنیا ہم دیکھ رہے ہیں یا جب سے یہ گلوبلائزڈ ورلڈ کا ایک تصور سامنے آیا ہے, مائگریشن کا جو عمل ہے وہ اور مزید جس میں نے کہا پیچیدہ ہو گیا, مزید پیچیدہ اور اس کی مختلف شکلیں بن رہی ہیں جو شاید پہلے اس سے پہلے نہیں تھی. پچھلے ایک سال کے دوران ہم نے جو دنیا کو دیکھا کووڈ-19 کے دوران اس نے مائگریشن کی ایک نئی جہت متعارف کرائی ہے اور اب اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آنے والے دور میں کہ جب متعدی امراض یا وباؤں کا دنیا کو سامنا رہے گا زیادہ تو شاید مائگریشن کی بھی کوئی نئی شکل سامنے آئے گی.
اچھا مائگریشن کی جو آپ فرما رہے ہیں کہ مختلف شکلیں ہیں, کچھ تھوڑی سی ان کی ذرا تفصیلات بتائیں گے؟
دیکھیے مائگریشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہسٹوریکلی یا تاریخی طور پر تین بڑی وجوہات کی وجہ سے مائگریشن کی جاتی رہی ہے. ایک بڑی وجہ جو ہے وہ معاشی خوشحالی اور بہتر مواقع کی تلاش ہے. بہت سارے لوگ ہزاروں سال سے ترک وطن کرتے رہے ہیں اور ترک وطن جو ہے وہ اس میں جو معاشی خوشحالی کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے. انسان اپنی خوشی سے کسی دوسرے زیادہ زرخیز زیادہ دولت مند علاقے کی طرف موو کر جاتا ہے, چلا جاتا ہے. تو یہ تو ہزاروں سال سے ہوتا رہا ہے, لوگ ایک دوسرے علاقوں کی طرف جاتے رہے ہیں. جو ایک ایک اور شکل ہے وہ ہے جبری مائگریشن. جبری مائگریشن کے تحت جو ہے یوسف کی جدید جب انسان کی جان و مال کو خطرہ جنگوں میں ایسا ہوتا رہا ہے, سیاسی تنازعات کے درمیان ایسا ہوتا رہا ہے. اب یہ کوئی آج کی بات نہیں, ہزاروں سال سے جب فوجیں کسی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف آتی تھی تو شہری آبادیاں یا عام لوگوں کی آبادیاں وہاں سے نقل مکانی کر جاتی تھی جان بچانے کے لیے, اور ایسا آج بھی آج تک ہو رہا ہے. یعنی ایز آف ناؤ جب کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ آج کے دن بھی ہو رہا ہے, اور کئی ملکوں میں لوگ اپنے تحفظ کے لیے اور جان بچانے کے لیے کر کے وطن کر رہے ہیں یا مائگریشن کر رہے ہیں. اس کی جو تیسری شکل تھی وہ اب ذرا کم ہو گئی ہے, وہ ہائر انٹلیکچوئل لیول پہ ہوتی تھی, ایک زیادہ سطح پہ ہوتی تھی کہ جس میں صوفیاء کرام اور بزرگ اور روحانی یا روحانیت کی تلاش میں جو لوگ ہوتے تھے وہ علم کے لیے یا کسی روحانی سرگرمی کے لیے وہ ملکوں ملکوں چپے چپے گھومتے تھے اور وہ مائگریٹ کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور اس کی بھی شمار مثالیں ہیں ہمارے اس خطے میں, اس کی بھی شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس بہت ساری کئی ہزار سال پرانی یہاں پر پاکستان میں.
دور جدید میں مائگریشن کی کتنی اقسام ہیں, اور جہاں لوگ مائگریٹ کر کے جاتے ہیں وہاں کی حکومتیں کن قوانین کے تحت تو ان کو لیتی ہیں, اور ان قوانین پر کس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیا قوانین بھی موجود ہیں مائگریشن کرنے والوں کے لیے؟
جی, مائگریشن کے جیسے میں نے بتایا کہ جو گائیڈ صاحب رہے ہیں آج کی دنیا میں اس میں کچھ تو لیگل مائگریشن ہے, جسے ہم کہیں امیگریشن یا امیگریشن کے نام سے یاد کرتے ہیں, کہ جہاں پہ لوگ اپنی مرضی سے کر کے وطن کر لیتے ہیں یا کسی دوسری جگہ کی طرف رخ کر جاتے ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے معاشی ناموری یا عدم مساوات دنیا میں, جو جسے ہم غربت کا نام بھی دیتے ہیں, کہ غریب علاقوں سے لوگ خوشحال علاقوں کی طرف موو کر جاتے ہیں. اور جو سب سے بڑا جو مائگریشن کا دباؤ ہے وہ نارتھ امریکہ کی طرف ہے اور یورپ کی طرف ہے, جہاں سے ساری دنیا کے جو غریب علاقوں کے لوگ ہیں وہ طرف موو کر رہے ہیں, وہ معاشی خوشحالی کے لیے وہاں جا رہے ہیں. اسی معاشی خوشحالی کی بدولت اور اسی تصور کی وجہ سے بہت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہو رہی ہیں, اور ہیومن ٹریفکنگ کا جو کام ہے پورا کر دیا, یا ہیومن اسمگلنگ کا جو پورا ایک نیٹورک ہے وہ اسی لیے کام کر رہا ہے کہ وہ مائگرینٹ یا مائگریشن کے جو خواہش مند لوگ ہیں ان کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو اس پر ایکسپلوائٹ کرتے ہیں, اس پر استحصال کرتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جاتے ہیں یا پھر کسی ایسے گینگ یا گروپ کے گروہ کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جو ان سے پیسے بھی لیتا ہے, انہیں ان کے جان و مال کو خطرے میں بھی ڈالتا ہے, اور بہت ساری جگہوں پر ان کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو تکلیف دہ ہوگی. اس کے نتیجے میں ایک مائگریشن کی ایک شکل یہ ہے کہ سیاسی تنازعات کے دوران جو مختلف ملکوں کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, مثال کے طور پر شام کی لاکھوں لوگوں کو خانہ جنگی کے باعث مختلف ملکوں میں پناہ لینی پڑی, اور کئی ملکوں کو اس کے باعث دباؤ کا شکار ہونا پڑا. کئی ملکوں میں مائگریشن کے پروسیس کی وجہ سے اندرونی کشمکش مزید پیدا ہوئی. یونان میں ہوئی, آپ نے دیکھا, آپ نے فرانس میں دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے اسلامی مہاجرین کا وہاں پر مقامی آبادی کے ساتھ ٹکراؤ ہوا, اور دیگر کئی ملکوں میں ترکی میں ہوا, جس کی وجہ سے تو ایک بڑا جو فلسفہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ مقامی جو سیاسی صورت حال یا تنازعات کی وجہ سے لوگوں کو مائگریٹ کرنا پڑ رہا ہے.
اچھا,
ایک بڑا جو ریزن ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ مائگریشن کی مختلف شکلیں ہیں, ان سے کچھ لیگل کچھ انلیگل ہیں. ایک بڑا جو ذریعہ ہے وہ ہے تعلیم کا. بہت سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں, کچھ لڑکے وہاں رہتے ہیں, مائگریٹ کرتے ہیں, ان کے بعد واپس آ جاتے ہیں. اگر چاہیں تو وہاں شہری اختیار کر لیتے ہیں, یا پھر اگر نہیں چاہیں تو پھر واپس آتے ہیں,
وطن آ جاتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے آفتاب اقبال صاحب کہ جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں ان کے لیے جو قوانین ہیں ان پر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے؟
یہ بہت آپ نے بہت ہی اہم بات آپ نے کہی کہ مائگریشن سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں ان پر یعنی ایک عجیب صورت حال ہے. جو پرابلم ہے وہ یہ بھی یہ فلسفہ نیا ہے, یعنی جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے یہ بھی نیا ہے. جیسے میں نے اپنے 1990s میں یہ ابھرا ہے, اور جو یعنی مائگریشن کا جو عالمی دن ہے وہ بھی سن 2000 میں اقوام متحدہ نے نامنیٹ کیا ہے, یعنی اب سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. تو اس 20 سالوں کے دوران دنیا نے جو ہے اس تصور کو ڈیل کرنا ابھی طرح تو قوانین پوری طرح بنے بھی نہیں ہیں شاید, اور ابھی تو اس کی جو پوری کمپلیکسٹیز ہیں, جو پیچیدگیاں ہیں پورے تصور کی, ان کو شاید پوری طرح قانون میں ڈھالا نہیں گیا ہے. بہت سارے قوانین بن چکے ہیں ملکوں میں, لیکن ان کی کوئی انتخاب اچھا نہیں ہے. اکثر ملکوں میں جو وہ ریاستیں جہاں پر قانون کی عملداری کوئی بہت مستحکم نہیں ہے, وہاں پر مائگریشن سے ریلیٹڈ جو قوانین ہیں ان کو عام طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے کئی ملکوں میں دیکھا ہے, پاکستان میں بھی ہوا ہے, کہ نچلے درجے کے اہلکار ہیں وہ مائگرنٹس جو ہیں ان کو رشوت کا اور تشدد کا اور جبری حراست کا نشانہ بناتے ہیں. سب ایسا نہیں کرتے, لیکن ایسے واقعات سامنے آئے ہیں. اس قوانین کی نفاذ کی صورتحال ساری دنیا میں کوئی بہت اچھی نہیں ہے. یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, شامی معاہدین کے ساتھ جو جیسے میں نے کہا کہ جیسے ایران میں ایک بہت بڑا ہیومن ٹریفکنگ کا نیٹ ورک ڈیولپ ہو چکا, جس میں ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ ایکسپلوئٹ کیا ہے, اس میں خاص طور پر سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہیں. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مائگریشن ڈے پر ہمیں یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس میں سب سے زیادہ نشانہ بنتے ہیں وہ عورتیں اور بچے ہیں. عورتوں کو جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے, ان کو بہت زیادہ ان کی ایکسپلوئیشن ہوتی ہے, اور بچے بھی. اور یہ ایک بات ہے کہ ایک ایسی دنیا میں جو گلوبلائز ورلڈ ہے, وہاں پر ابھی تک یہ ہزاروں سال پرانے تصورات پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے موجود ہیں.
لیگل امیگریشن یا مائگریشن کے نام پر جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے دنیا کیا کر رہی ہے؟
کچھ ملکوں نے تو اس سے بہت اچھے کام کیے, مثلا کئی ملکوں نے, میں اگر آپ کو پاکستان کی مثال دوں, پاکستان میں امریکی سفارت خانہ بھی اور آسٹریلیا کا سفارت خانہ دو بڑی موبلائزیشن کیمپین انہوں نے چلائی ہیں, انفارمیشن کیمپین چلائی ہیں, جس میں وہ اخباروں میں اشتہار بھی دیتے ہیں, پاکستان میں دیتے ہیں, اردو زبان میں دیتے ہیں بڑے اخبارات, اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ امریکہ کے کس طرح سے وہ انلیگل چینل استعمال نہ کریں آسٹریلیا یا امریکہ میں داخل ہونے کے لیے, اور اس کے لیے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں کون کون سی سزائیں ہو سکتی ہیں. اب وہ لوگوں کو یہ اس بات کی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں ملکوں میں جانے کے لیے قانونی ذرائع استعمال کرتے ہیں, باقی دیگر ملک بھی کرتے ہیں, لیکن وہ شاید اتنے بڑی ان کی کیمپین کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن کئی ملکوں نے اس پہ کام شروع کیا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مائگریشن جو ہے وہ یا انلیگل مائگریشن جو ہے وہ ان کنٹریز کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. اور امریکہ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس بارے میں کتنے زیادہ ریزینٹمنٹ موجود ہے, اور اس وقت یعنی جو امریکہ کی جو انتخابی صورت حال ہے اس میں مائگریٹس کے خلاف ایک اچھی بھلی کیفیت سامنے آ رہی ہے, اور یہ انتخابی صورت حال پر اثر انداز ہونے لگی ہے کیفیت. تو ملکوں نے کئی ملکوں نے سوچا ہے کہ اب اس بارے اس چیز کو باضابطہ طور پر نظر انداز دیکھا جائے, وہاں سے ٹیکل کیا جائے جہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے.
جو انلیگل مائیگرینٹس ہوتے ہیں وہ اس ملک کی معیشت پر کتنا دباؤ ڈالتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں؟
جی, یہ بات کے دو پہلو ہیں. تو یہ جو وہ دباؤ ڈالتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ دباؤ کو ریلیز بھی کرتے ہیں, یعنی وہ دباؤ میں کمی بھی کرتے ہیں. یعنی بہت سارے ملکوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اور مائیگرینٹس کو بلایا جاتا ہے خاص طور پہ لیگل چینل, کہ وہ آ کر وہاں پہ لیبر کو سستا کریں گے, یعنی محنت مزدوری کی شرح کو کم کریں گے اور ریٹس کو کم کریں گے, کیونکہ جو مقامی فرد ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے. اور یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں کئی ملکوں میں دیکھا ہے وہاں پہ مقامی شخص جو ہے وہ مہنگا ہو جاتا ہے, تو اس کے لیبر کو سستا کرنے کے لیے پھر ان کو پانچ لوگ بلانے پڑتے ہیں.
اعداد و شمار کیا ہیں عالمی سطح پر مائیگریشن کے سالانہ؟
قریبی جو اعداد و شمار ہیں وہ غالباً 2018 اتنی زیادہ ابھی تک بہت نیچے تک نہیں آئی ہے اور اعداد و شمار جو ہیں وہ ابھی تک نہیں سمجھے جائے، لیکن چونکہ وہی ایک اویلیبل ہے لہٰذا انہیں پر ہی ہم پھیلائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید آنے والے دنوں میں ہمیں اس ڈیٹا گیدرنگ کو زیادہ بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ انلیگل ٹریفکنگ کا جو کام ہے وہ پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا ہے اور انلیگل مائگریشن جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز میں یا انٹرنیشنل سی میں یا بین الاقوامی سمندروں میں وہ پہلے سے زیادہ آرگنائز ہو گئی۔ اس کی قیمت جو ہے انسانیت کو دینی پڑ رہی ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ایسی ہی قیمت دیتے رہیں گے یا ہم اس بارے میں کوئی منظم بین الاقوامی سطح کا کوئی نظام بھی بنا پائیں گے۔
بہت شکریہ آفتاب اقبال صاحب،
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے اور اب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سوئٹزرلینڈ سے یو این ایس سی آر یا پناہ گزینوں کے عالمی ادارے کے یورپ میں ترجمان جناب بابر بلوچ۔ بابر بلوچ صاحب، یہ بتائیے کہ دنیا میں مائیگرنٹس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ پناہ گزین ایک مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں اور مائیگرنٹس دوسری کیٹیگری سے، لیکن بنیادی طور پر دونوں ہی اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، کیا اہمیت ہے ان مائیگرنٹس کی اور کیا فرق ہے ان دونوں کیٹیگریز میں؟
وہ لوگ یا وہ تارکین وطن جو کام کاج کے حوالے سے دوسرے ممالک جاتے ہیں ان کو عام اصطلاح میں تارکین وطن یا مائیگرنٹس کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت سی جو اکانومیز ہیں اپنے ممالک کی ان میں بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمارا ادارہ جو ہے UNHCR جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے برائے پناہ گزین، ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکثر دو اصطلاحات کو مکس اپ کیا جاتا ہے، ایک مائگرنٹ ہے ایک ریفیوجی ہے۔ اگر آپ معاش کی تلاش میں اپنا گھر بار چھوڑ کے نکلے ہیں تو آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنے وطن واپس جا سکیں، جبکہ پناہ گزین یا ریفیوجیز وہ ہوتے ہیں جو اس لیے نکلے ہیں کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہوتا ہے، وہ گھر بار چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں، واپس جانے پہ ان کو خطرات یا خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو ان دو اصطلاحات میں اور ان دو کیٹیگریز میں فرق بہت ضروری ہے۔ آج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 80 ملین کے قریب لوگ دنیا بھر میں وہ ہیں جو مجبور ہوئے ہیں گھر بار چھوڑنے پہ، اور آج کے دن ہی میرا ادارہ UNHCR 70 سال کا ہو گیا ہے۔ ہمارا بنیادی مینڈیٹ 3 سال کا تھا، جب یورپی جنگ عظیم دوم کے بعد لوگوں کی آباد کاری تھی، اس کے بعد ہمیں ختم ہونا تھا، لیکن 70 سال سے ابھی تک دنیا میں جنگیں بڑھتے جا رہی ہیں اور زیادہ لوگ بے گھر اور اپنے ممالک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور آج ان لوگوں کی تعداد 80 ملین کے قریب ہے جو انسانیت کا 1% ہے۔
دنیا میں جو مائگریشن ہوتا ہے وہ کن علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر جو روزگار کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں؟
دیکھیں کافی ممالک سے جہاں لوگوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ دوسرے علاقوں کا کی طرف نکلتے ہیں۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو مکسڈ پاپولیشن موومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں مہاجرین بھی شامل ہیں اور وہ لوگ بھی شامل ہیں جو معاش کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو لیبیا کی طرف سے آتے ہوئے، جو لوگ یورپ پہنچ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے، جو دیکھا ہے جب میں یورپ کے بہت سے بارڈرز پہ تھا 2015 کے بعد، اس میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو یا تو شام سے آ رہے تھے، افغانستان سے آ رہے تھے، یا عراق سے آ رہے تھے۔ اس میں کچھ دوسرے بھی لوگ تھے جو معاش کی تلاش میں تھے، لیکن اس میں بہت زیادہ بڑی تعداد یورپ آنے والوں کی وہ تھی جو ان 3 افغانستان، شام اور عراق جیسے علاقوں سے نکل کے آ رہے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کو یا ان پاپولیشن کی موومنٹ کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھا جائے۔
اچھا، جو مائیگرینٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو پالیسیاں ہوتی ہیں حکومتوں کی، مختلف ملکوں کی، وہ مختلف ہوتی ہیں، اور جو پناہ گزین ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتے ہیں اپنی معیشت کے لیے؟
دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ عالمی قوانین ایک تو انسانی حقوق کے لحاظ سے بہت کلیئر ہیں، چاہے وہ معاش کی تلاش میں نکلا ہو یا وہ اپنے جان بچا کے زندگی بچا کر نکلا ہو، ایک تو انسانیت کے ناطے سے وہ ٹریٹمنٹ بہت لازمی ہے جس پہ ہم زور دیتے ہیں، دوسرا مہاجرین کے لیے یا پناہ گزینوں کے لیے عالمی قوانین بالکل کلیئر ہے کہ اگر کوئی پناہ کی طلب کے لیے نکلتا ہے، انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتا ہے اور کسی ملک پہنچتا ہے تو ان کے واپس نہیں بھیجا جا سکتا، عالمی قوانین کے مطابق ان کو اسائلم پروسیس تک رسائی دینا بہت ضروری ہے، اور آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ جب لوگ لیبیا کی طرف سے جہاں پہ بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں جس میں مہاجرین بھی شامل ہیں، جس میں مائگرینٹس بھی شامل ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو ترکی سے نکل کے یورپ کی طرف، ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے کیونکہ قانونی طریقے نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس آنے کے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ کے اسمگلنگ اور ٹریفکنگ نیٹورک، جو انسانی جانوں کی اسمگلنگ میں کا کردار ہوتا ہے، تو یہ بہت اہم ہے کہ ایک تو قانونی راستے دیے جائیں، دوسرا جو آپ کے بارڈر تک پہنچے اس کو دادرسی ہونی چاہیے اگر وہ کسی ایسے سچویشن سے نکل کے آئیں کہ جہاں پہ ان کی جانوں کو خطرہ ہو۔
بابر بلو صاحب، جو لوگ مائگریٹ کرتے ہیں روزگار کی تلاش میں، وہ بھی تو اسمگلروں کے ہتھے چڑھتے، جیسے کہ پاکستان میں جب لوگ مائگریٹ کرتے ہیں یورپ جانے کے لیے یا امریکہ آنے کے لیے یا دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے، تو وہ بھی تو مائگرینٹس کی ہی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں۔
بالکل، اور ان نیٹورکس کو کافی دفعہ جو ہے نا، جو معاش کی تلاش میں نکلتے ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو کافی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ریفیوجیز یا مہاجرین ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو جب وہ ان انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھتے ہیں تو ان کی ہم نے کافی دلخراش داستانیں سنی ہیں، آیا وہ روہنگا ریفیوجیز کے ساتھ ہوں جو برما سے نکلے ہوں، جو قریب کے ممالک میں جیسے ملیشیا، انڈونیشیا، دوسرے جگہوں پہ جا رہے ہوں، آیا وہ ترکی سے آگے آنے والے لوگ ہیں، یا ان میں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو لیبیا کا ذکر کافی آتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی کافی دلخراش ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور جو اسمگلرز ہیں ان کو تو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے انسانی جان کی اہمیت، اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ میڈیٹرینین کا جو سمندر ہے اس میں ڈوب کے مرے ہیں، اس کی تعداد 20,000 کے قریب ہے پچھلے کئی سالوں سے، تو یہ لوگ ہیں جو اپنے جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں، اس لحاظ سے میرا ادارہ یونیسیار یا باقی جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں وہ گورنمنٹ سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں مل جل کے کام کریں تاکہ ان نیٹورکس کو توڑا جائے، تاکہ ان بے بس بے کس لوگوں کے مظالم بند ہو اور ان کا ایکسپلائٹیشن بند ہو۔
جو لوگ پناہ کی تلاش میں نکلتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو روزگار کی بھی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ان کو آپ مائگرینٹس کی ڈیفینیشن میں لا سکتے ہیں؟
بالکل نہیں لا سکتے کیونکہ دونوں کیٹیگریز بالکل مختلف ہیں، مائگرینٹ کام کی تلاش میں نکلتے ہیں، کہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، اس لیے وہ اسمگلنگ کے نیٹورک میں ان کے ہتھے چڑھتے ہیں، ریفیوجیز جان بچا کے بھاگتے ہیں، ان کے لیے ایک کلیئر ڈیفینیشن ہے، ان کے لیے کلیئر قوانین ہیں، وہ بھی ان کے ہتھے چڑھتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ لیگل راستے فراہم کیے جائیں، ریفیوجیز کو لیگل راستہ اس لیے چاہیے کہ جب آپ جان بچا کے بھاگتے ہیں تو وہ تو عالمی قوانین میں اس کو مانا گیا ہے، اور اس انٹری کو جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں اس کو غیر قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی جان بچا کے بھاگے ہیں، جو تارکین وطن ہیں جو معاش کی تلاش میں نکلے ہیں وہ اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رویہ ہے وہ انسانی ہونا چاہیے، اور ان ممالک سے جہاں سے وہ آئے ہیں ان کے ساتھ روابط ہونے چاہیے تاکہ اگر ان کا کا طریقہ کار ایسا تھا کہ یہودی وہ اپنے گھر جا سکتے ہوں, ان کو انسانی ایک اہم جو انسانیت کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ان کے ساتھ رویہ اپنانا چاہیے. ریفیوجیز کے لیے تو یہ بالکل ہی ناممکن ہے, کیونکہ اگر آپ جان بچا کے کہیں سے بھاگے ہیں تو اگر واپس آپ کو بھیجا گیا جو کہ عالمی قوانین اس کی مخالفت کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ ریفیوجی کو اپنا جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے.
اچھا یہ بتائیے کہ کیا مائیگرینٹس کے لیے بھی بین الاقوامی سطح پر قوانین موجود ہیں؟
مائیگرینٹس کے لیے اور ریفیوجیز دونوں کے لیے قوانین تو موجود ہیں, لیکن ایک تو اس کی اپلیکیشن بہت ضروری ہے. ریفیوجیز کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک جو اسائلم کا پروسیس ہے اس سے آپ کو گزارنا چاہیے تاکہ آپ کو پتا ہو جو کلیم کی کریڈیبلٹی ہے, کیونکہ ہر شخص ہر فرد ایک ہو سکتا ہے کہ مختلف خطرات سے بھاگ رہا ہو. کچھ کو ہم نے دیکھا ہے, جو آپ نے صورتحال شام کی دیکھی ہے, آپ نے برما کی صورتحال دیکھی ہے, روہنگا ریفیوجیز کے افغانستان, عراق, یمن, افریقہ کے بعض ممالک ہیں جہاں پہ یا تو خانہ جنگی کی صورتحال ہے یا جو لوگ ہیں خلف اشار کی صورت میں ان کو جان بچا کے بھاگنا پڑتا ہے. یہ ضروری ہے کہ جو قوانین ہیں ان کو اپلائی کیا جا سکے, اور جب آپ جیسے کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس جو ان کے اسائلم پروسیس ہے بہت ایڈوانس ہوتا ہے, ان سے اگر آپ لوگوں کو گزاریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کس وجہ سے آیا ہوا ہے اور کس کو کس لحاظ کی اگر ان کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو وہ کس طرح سے ان کو وہ پروٹیکشن دی جا سکتی.
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ قوانین امیگرینٹس کے لیے بھی ہوتے ہیں, مائیگریشن کرنے والوں کے لیے بھی بین الاقوامی سطح پر قوانین ہوتے ہیں, تو کیا عمومی طور پر خوشحال ممالک جہاں پر لوگ نقل وطن کر کے جاتے ہیں روزگار کی تلاش میں, وہ ان قوانین کی پاسداری کرتے ہیں؟
دیکھیں جو ملکی قوانین ہیں کہیں پہ ان کا اطلاق تو سب پہ ہوتا ہے. اگر ہم دیکھ لیں جیسا کہ ایک ورک فورس, جیسے مائیگرنٹس میں ہم بھی شامل ہیں, اپنے ملک سے دور کام کر رہے ہیں کافی لوگ, تو وہ ان قانون کا اطلاق تو سب پہ ہوتا ہے, اور وہ چاہے مائیگرنٹ ہو چاہے ریفیوجیز ہو, وہاں کے مقامی قوانین کو اور ان کو فالو کرنا وہ اس سے بری
ہم گفتگو کر رہے تھے جناب بابر بلوچ سے, جو کہ یو این ایچ سی آر یا اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کے یورپ میں ترجمان ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے, اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اویس انور, جو کہ بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں اور مائیگریشن پر کام کرتے ہیں. یہ بتائیے اویس انور صاحب کہ آئی او ایم کے تحت 18 دسمبر کو مائیگرینٹس کا دن منایا جا رہا ہے, قبل تو یہ کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور دوسرے بین الاقوامی سطح پر مائیگرینٹس سے متعلق جو قوانین ہیں ان کی کیا صورتحال ہے؟
جی, انٹرنیشنل ڈے آف مائیگرینٹس جو ہے یہ ایک بہت ہی اہم دن ہے, جو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی پاپولیشن کے کوئی 272 to almost 300 million لوگ جو ہیں وہ مائیگرنٹس کہلائے جاتے ہیں. اب مائیگرنٹس کی ڈیفینیشن بیسکلی یہ ہے کہ کوئی بھی جو اپنا ملک کی پیدائش چھوڑ کے کسی اور ملک میں زندگی بسر کر رہا ہو, کام کر رہا ہو, رہ رہا ہو, ایجوکیشن لے رہا ہو, اسے ہم ایک مائیگرنٹ کہہ سکتے ہیں. اور ان کی خاص ایک کیٹیگری ہے, کافی جو ان میں سے زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ریگولر مائیگرنٹس ہوتے ہیں, جسے ہم لیگل مائیگرنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کو ہم ان ریگولر مائیگرنٹ کہہ سکتے ہیں, جو ان لافل طریقوں سے دوسرے ملک گئے ہوتے ہیں. اب وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ چاہے ہم نے قوانین توڑے ہوں یا نہ توڑے ہوں, ہیں یہ انسان, اینڈ دے ڈیزرو دا ہیومن رائٹس دیٹ اکرو ٹو آل ہیومن بینگز.
جی,
اور اس کی وجہ سے ان کی بڑی ایک ونریبل پوزیشن ہوتی ہے, صرف اس اپنے ملک میں نہیں کیونکہ وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں ملکوں کو, بٹ آلسو جو راستہ یہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں, جو ہیومن اسمگلنگ کے تھرو یا ہیومن ٹریفکنگ کے تھرو کسی اور ملک پہنچ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے ڈینجرس ہوتا ہے اور ان کے حقوق نہیں ہوتے, یہ انلیگل مینس سے جا رہے ہوتے ہیں. سو ان کی ریکگنیشن کی ان کا خاص خیال رکھنا ہے. پھر ایک دفعہ یہ دوسرے ملک پہنچ جاتے ہیں, کیونکہ یہ ارریگولر ان کا اسٹیٹس ہوتا ہے, تو یہ جو پروٹیکشنز ہوتی ہیں اسٹیٹ کی جو سب سٹیزنس کو اویلیبل ہونی چاہیے, ان سے یہ لا انفورسمنٹ اتھارٹیز سے ان سب سے چھپ رہے ہوتے ہیں. ان کے اگر ابیوز ہو رہا ہو, ان کو ان کی جاب میں اگر ایشوز آ رہے ہوں, ان سب چیزوں کا دے کانٹ گو ٹو دی اتھارٹیز, کورٹس نہیں جا سکتے, پولیس کے پاس نہیں جا سکتے, تو یہ بڑے ایشوز آ جاتے ہیں. ان کی ریکگنیشن کے لیے اور ان کی اہمیت ایکسپٹ کرنے کے لیے یہ دن جو ہے منایا جا رہا ہے.
بین الاقوامی سطح پر یا ہر ملک میں الگ ان سے متعلق قوانین ہوتے ہیں؟
بالکل جی, سب سے جو بیسک اور جو سب سے ہم سب کو سمجھ آتی ہے اس کی, جو آپ کے ویزا کے لاز ہو, کہ آپ نے امیگریشن ویزا کے لاز ہوتے ہیں, ورک ویزاز کے لاز ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ویزاز کے لاز ہوتے ہیں, یہ ہر ملک اپنا بناتا ہے, لیکن معاہدے بھی ہوتے ہیں ملکوں کے درمیان. سو فار ایگزامپل یو ایس سٹیزن جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے یورپ میں, کیونکہ ایک معاہدہ ہے بٹوین دی یورپین یونین اینڈ دی یونائیٹڈ اسٹیٹس. سملرلی باقی ویزا فری انٹری ہوتی ہے, یہ سب چیزیں جو بین الاقوامی قوانین ہیں, بائی لیٹرل بھی ہوتے ہیں, ملٹی لیٹرل بھی ہوتے ہیں, ان کو کور کرتے ہیں. لیکن جو ایشو ہے ارریگولر مائگریشن کا, خاص کر ہیومن ٹریفکنگ اور اسمگلنگ آف مائگریٹس کا, اس کو کور کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز بنی ہیں, پروٹوکالز بنے ہیں, اسٹینڈرڈس اسٹیبلش ہوئے ہیں یو این کی طرف سے اور بے شمار انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے, این جی او سیٹ اپس ہیں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں, اور اسٹیٹس کے اپنے پھر بہت سے پروگرامس ہیں انٹرنیشنل لیول. تو فار ایگزامپل پلرمو پروٹوکال ایک انٹرنیشنل پروٹوکال ہے جو ہیومن اسمگلنگ, ہیومن ٹریفکنگ, ان چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. مین آبلیگیشن جو ہوتی ہے وہ ہے سینڈنگ اسٹیٹ, یعنی جس ملک سے انلیگل یا ارریگولر جسے ہم کہتے ہیں مائگرنٹس نکل رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا ٹرانزٹ اسٹیٹس ہوتی ہیں جن کے تھرو اسمگلنگ ہوتی ہے یا ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے, اور تھرڈ ڈیسٹینیشن اسٹیٹس جہاں پہ یہ باشندے یہ انڈیویجولس جو ہیں لینڈ کرتے ہیں اپنا ڈیسٹینیشن کے. تو ان تینوں ممالک کی اوپر آبلیگیشن ہے کہ آپ کنٹرول کریں ان کا, یو نو اس کا روک تھام کریں, اور جو لوگ انوالو ہیں, جو کرمنلز انوالو ہیں, جو اسمگلرز ہیں, جو ہیومن ٹریفکرز ہیں, ان کو آپ جو ہے پروسیکیوٹ کریں, کنوکٹ کریں. سو یہ بیسکلی کافی بڑا اس کا واسٹ انٹرنیشنل میکنزم بھی ہے, لیکن پرائمرلی آبلیگیشن جو ہے وہ ڈومیسٹک ملکوں کے پاس ہوتی ہے.
اچھا, ان کے جو قوانین ہیں مائگرینٹ سے متعلق, ان پر عمل درآمد کی کیا صورتحال ہے؟ واقعی عمل درآمد ہوتا ہے؟
دیکھیں جی, یہ اتنا ہی کمپلیکس ایشو ہے کہ اس پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں گے کہ دا لا از آلویز پلینگ کیچ اپ. وہ اس لیے ہے کیونکہ کرمنلز جو ہیں وہ, دس از اے پروفٹ انسینٹیو کے لیے, بلینز آف ڈالرز, ٹینز آف بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ ارن کرتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ اور ہیومن اسمگلنگ سے. یہ اور یہ گلوبل فینومینا ہے, تو آپ کے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں کرمنلز ٹریفکنگ کے, ہیومن اسمگلنگ کے, یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ میکنزمز اختیار کرتے ہیں اور ان کا بڑا گلوبل ریچ ہوتی ہے. سیکنڈلی ایشوز آ جاتے ہیں لیک آف انفورسمنٹ ڈومیسٹک لیول پہ, ایشوز آف کرپشن, بارڈر کنٹرولز آپ کے اسٹرانگ نہیں ہوتے, برائبری ہو جاتی ہے, مختلف اور اس قسم کے. سملرلی جیسے نارکوٹک اسمگلنگ ہوتی ہے, تو اس میں دیز اے ہیوج میکنزم انوالو. تو اسینشلی جو ہے ہر ملک جو ہے اپنی کوششیں کر رہا ہے, لیکن جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے اس کو ضرور بڑھانی ہوگی. جو ملک ہے, جو سینڈنگ اسٹیٹس ہیں, ان کی آپ کو ہیلپ کرنا ہوگا کہ آلٹرنیٹیوز ہوں لوگوں کے پاس, کہ ان کو باہر نہ جانا پڑے, ٹو سیک اے بیٹر لیونگ یا بہتر اسٹینڈرڈ لیونگ باہر کے لیے.
اچھا, جو مائگرینٹس ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا ٹارگیٹ ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے ابھی خود بھی کہا, ہیومن اسمگلرز کے. تو اس کی روک تھام کے لیے جو آپ نے بتایا کہ کوآپریشن ملکوں کے درمیان ہونا چاہیے, کس حد تک کوآپریشن ہو رہا ہے؟ اور یہ جو اسمگلنگ رنگس ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے, ان لوگوں کے خلاف بین الاقوامی ادارے خاص طور پر انٹرپول کاروائیاں کرتے ہیں؟
جی, یہ اگین کیونکہ یہ گلوبل فینومینن ہے, تو مختلف ایریاز میں اماؤنٹ آف امپلیمنٹیشن یا پروٹیکشن یا جو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے وہ یکساں نہیں ہے, اٹس ڈفرنٹ اکراس دا ورلڈ. تو اور سملرلی اسٹریٹجیز بھی بڑی مختلف ہیں. یو ایس میں اپنے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا پچھلے چار سال سے ایک بلڈنگ دا وال پروینٹ انلیگل ارریگولر مائگرینٹس فرام میکسیکو انٹرنگ دا یو ایس, تو یہ ان کا بڑا سیریس ایشو ہے. 10 ملین ان ڈاکیومینٹڈ مائگرینٹس ہیں یو ایس میں, یا 6 ملین کے قریب سے ابو ہیں یو ایس میں. سو دس از ون اسٹریٹجی. از اٹ این افیکٹو اسٹریٹجی؟ ناٹ نیسسریلی. سو اگر آپ دیکھیں گے دا اسٹریٹجیز دیٹ اسٹیٹس ٹیک نیڈ ٹو بی لانگ ٹرم اینڈ افیکٹو. اس میں ایشوز آ رہے ہیں. اس میں ایک تو فنڈنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. آلریڈی یو نو مائگرینٹس جب آ جاتے ہیں ایک ملک کے اوپر, تو وہ ملک سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ ہے, تو اس کو فائنینشلی اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. سملرلی اگر اس کے روک تھام کے اوپر امپروومنٹ نہ آئے, فائنینشل ریسورسز کی کیپیسٹی آفیسرز کی بلڈ کرنا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, یہ سب چیزیں. پھر دوسرا آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں. مختلف اسٹیٹس جو ہیں ان کی ریمیٹنسز جو ہیں آر بیسڈ آن یو نو مائگرنٹس ابراڈ. تو ساؤتھ ایشیا میں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, بہت سے پاکستانی ہیں یا بہت سے انڈینس بنگلہ دیشیز ہیں جو باہر گئے ہیں تھرو ان ریگولر مینس, اور وہاں سے یو نو بلینز آف ڈالرز کے ریمیٹنسز واپس پاکستان یا انڈیا, ساؤتھ ایشیا میں آتے ہیں. سو یہ چیزیں بیلنس کرنی ہوں گی ٹو سی کہ ہاؤ افیکٹو اسٹیٹ پروسیجرز آر. بٹ ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ روم ہے امپروومنٹ کی. پاکستان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے 2018 میں دو نئے قوانین پاس کیے, ایک ہے پروینشن آف ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ 2018 اور دوسرا ہے پروینشن آف ہیومن اسمگلنگ ایکٹ 2018, اور یہ دونوں جو ہیں بڑے اپ ٹو ڈیٹ ہیں ود ریگارڈ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس, اور یہ ٹارگیٹ کرتے ہیں اسپیسیفکلی ان دو اوفینسز کے جو کہ ریگولر مائگریشن کی کیٹیگریز ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان جو ہے ڈیفینیٹلی بڑی پروگرس کر رہا ہے. ہمارا جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے ایف آئی اے, اس کا پرائمرلی یہ مینڈیٹ ہے ہیومن ٹرافکنگ اور ہیومن اسمگلنگ کو ٹارگیٹ کرنا, اور کافی اس میں ریڈکشن بھی آ رہی ہے. جو اس میں سب سے بہترین آپ کہہ سکتے ہیں جو امپلیمنٹیشن ہے وہ یورپین یونین کی طرف سے ہے, بیکاز ان کا ایک سنگل امیگریشن زون ہے. تو ایک دفعہ انٹری ہو جائے ایو میں تو اٹ بیکمز دین ڈیفیکلٹ. سو اس لیے ان کو بارڈر اپنی جو مینجمنٹ ہے اور بارڈر کنٹرولز ہیں وہ بڑے انہوں نے اسٹرکٹ کیے. سو پاکستان میں سے آئی تھنک جو سکسیسفل اٹمپٹس ہوتی ہیں یو نو اسمگلنگ کی, وہ 1 out of 10 یا 1 out of 20 سکسیسفل ہوتی ہیں. اور یوزلی اسمگلرز جو ہیں پاکستان میں جو ڈیلز کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو 3 tries دیں گے, 3 attempts to make it to Europe. اگر ایک فیل ہو گیا آپ ڈیپورٹ ہو گئے تو ہم اگلی بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اس چیز میں. لیکن دس از اے ویری ڈینجرس انڈیور, راستے پہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, بڑی انجری سفر ہوتی ہیں. ہیومن اسمگلنگ اسٹارٹ ہوتی ہے اسمگلنگ کر کے ہم آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے, اور ان دی اینڈ لوگ جو ہیں درمیان میں راستے میں ہیومن ٹریفک ہو جاتے ہیں. بانڈڈ لیبر, سلیوری, سیکشل ایکسپلوئٹیشن, آرگن ہارویسٹنگ, ان سب چیزوں میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے زبردستی.
یہ بتائیے کہ انٹرپول کا بھی کوئی رول ہے اس اسمگلنگ کو روکنے میں, ہیومن اسمگلنگ کو؟
مجھے یہ پتا ہے کہ یو این کی بہت سی ایجنسیز ہیں, آئی او ایم ہے, یو این او ڈی سی ہے جو اس پہ کام کرتا ہے. بٹ جنرلی انٹرپول کا یہ رول ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی اسٹیٹ میں آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے یو نو ٹریفکرز یا اسمگلرز, تو آپ یو نو وارنٹس ایشو کروا سکتے ہیں ان کے خلاف جو انٹرنیشنلی پھر انفورس کیے جا سکتے ہیں مختلف ملکوں میں جہاں پہ یہ کرنلز رہ رہے ہیں یا ایگزسٹ کرتے ہیں.
اچھا اویس صاحب, جو بین الاقوامی ادارہ ہے اقوام متحدہ, اس کا بھی ایک رول ہونا چاہیے جیسے کہ پناہ گزینوں کے سلسلے میں اس کا رول ہے, مائگریٹس کے سلسلے میں اس کا جو رول ہے وہ کتنا ڈیفائنڈ ہے؟
جی, یو این کا ایک اوور آرچنگ بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ان کے جو مختلف ادارے ہیں کرمنل لا کے یا کرمنل سائڈ پہ ٹریفکنگ اور اسمگلرز کے لیے, تو یونائٹیڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم جو ایک اسپیشلائزڈ ادارہ ہے یو این کا, وہ اس پہ بڑا کام کر رہا ہے. انفیکٹ پاکستان کے بھی جو 2018 میں جو دو قوانین پاس ہوئے وہ یو این او ڈی سی نے بڑی سپورٹ دی تھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹو ڈیولپ دوز نیو لاز. اس کے ساتھ ساتھ آئی او ایم جو ہے انٹرنیشنل ادارہ ہے, اس کی افیلیشنز ہیں یو این کے ساتھ اور وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس ایریا میں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے اور بھی ادارے ہیں, فار ایگزامپل وینا بیسڈ انٹرنیشنل سینٹر فار مائگریشن پالیسی ڈیولپمنٹ آئی سی ایم پی ٹی, وہ اس پہ بڑا کام کر رہا ہے. یہاں پہ پاکستان میں ایف آئی اے کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہا ہے اور کافی ٹیکنیکل اور سبسٹینٹیو سپورٹ دے رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو.
ہیومن ٹریفکنگ جو ہے کتنا بڑا بزنس ہے دنیا میں؟
جی, اٹس کلیئرلی اے ملٹی بلین ڈالر بزنس, اور اس میں آپ جس ایریا سے بھی دیکھ لیں بہت بڑا یہ ایریا. لیکن جو اس میں سب سے آئی تھنک ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ دس انآرڈینیٹلی افیکٹس وومین اینڈ گرلس. کوئی 90% سے زیادہ جو اس کے وکٹمز ہوتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے وہ عورتیں, بچیاں, سم ٹائمز دو دو سال کی بچیاں بھی ٹریفک ہو جاتی ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے, بٹ خاص کر اس ریجن کے لیے, ساؤتھ ایشیا کے لیے اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے, رشیا کے لیے, ان سب ایریاز میں خواتین آر اسپیسیفکلی ایٹ رسک فار ٹریفکنگ, مینلی بیکاز ون آف دا پرائمری ایمز آف ٹریفکنگ از سیکشوئل ایکسپلوئٹیشن, فورسڈ پروسٹیٹیوشن, براتھلز میں کام کرنا, مختلف قسم کے اس قسم کی جو سیکشوئل ایکسپلوئٹیشن ہے وہ کی جاتی. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے ڈومیسٹک ورک, فورسڈ ڈومیسٹک لیبر, گھروں میں کام کرنا ایز میڈز ان فورن کنٹریز, یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے.
یہ تھے اویس انور جو کہ بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں اور یہ گفتگو کر رہے تھے مائگریشن کے بین الاقوامی دن کے حوالے سے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ہیومن ٹریفکنگ کی جاتی ہے اور اس کی روک تھام کے لیے دنیا کیا کر رہی ہے اور اسے مزید کیا کرنا چاہیے. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام